الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے. بیدہ ال یدی کا مطلب ہے قدرت، جس کے قدرت میں، جس کے قبضے میں تمام جہاں کی سلطنت و بادشاہت ہے. برکت والی ذات ہے، وہ ایسی برکت والی ذات ہے کہ جو اس ذات کا نام لیتا ہے اس نام کی برکت سے اس میں بھی برکت آ جاتی ہے. اصل برکت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے انسان بچتا جائے، اور جن جن باتوں کا حکم ہے اس کو بجا لائے، اصل برکت اسی کو حاصل ہو جائے گی. آج ہم جو ہیں مختلف شعبوں میں برکت حاصل کرتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے دعا کر دیجئے، عمر میں برکت کے لیے دعا کر دیجئے، اور چیزوں کے لیے ہم دعا کراتے ہیں برکت کے لیے، لیکن اصل برکت اسی کو حاصل ہو جاتی ہے. ساری چیزیں جو ہیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں جو اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کی طاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں یہ خاصا ہے کہ جو بندہ ان کا بن جاتا ہے سب ان کے بن جاتے ہیں. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. سبحان اللہ. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ذات جو برکت والی ہے اس ذات کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کر لے آدمی، برکت کے دروازے کھل جائیں گے. برکت کے معنی کیا ہیں؟ فیضان خیرات الہیہ، اللہ تعالیٰ کا فیضان اس پہ برسنے لگتا ہے، اور یہ اللہ کا فیضان اسی پہ برستا ہے کہ جو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو سراپا سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کا بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عنایات اس کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہیں. جب بندہ سراپا اپنے اللہ کا بن جاتا ہے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہم سب کا ہو جائے کہ جس طرح سے ایک بچے کا تعلق اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ اگر کبھی بازار میں جاتا ہے اپنے باپ کے ساتھ تو اس کے باپ کا، اپنے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہے. وہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے باپ کا ہاتھ گیلا چھوڑ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ادھر ادھر ہو جاؤں، گم ہو جاؤں، اور یہاں کے جو ہجوم ہیں، یہاں کے جو راستے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ہجوم میں گم ہو جاؤں گا میں. تو بچہ جو ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن اس کا ہاتھ اپنے بابا کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتا ہے. ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، ادھر ادھر مارتا ہے، ادھر نظر مارتا ہے، لیکن اپنے باپ سے اس کا رابطہ ہر وقت رہتا ہے، اپنے باپ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا. اور پھر باپ بھی جو ہے نا اس کا ہاتھ تھامے رکھتا ہے. ہاں، کبھی اگر وہ بچہ جو ہے شرارت میں اترتا ہے اور کبھی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو باپ پھر پکڑ لیتا ہے اس کا، نادان بچہ ہے ایسے ہاتھ چھڑا کے بھاگ جائے گم ہو جائے پریشان ہو جائے. تو جو تعلق اس بچے کو اپنے باپ کے ساتھ ہے سب کاموں میں لگا ہوا ہے چل رہا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے لیکن اس کا رابطہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت, ایسا رابطہ ہمارے اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے. دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں لیکن ہمارے قلب کا رابطہ ہر وقت اپنے مالک کے ساتھ رہے. سب کام بھی کریں, بیوی کے حق ادا کریں, کاروبار کریں, سب چیزیں کریں لیکن قلب کے ساتھ اپنے اللہ سے رابطہ ہر وقت رہے. ایسی کیفیت قلب کی ہو جائے کہ بلاتا ہوں پھر بھی یہ یاد آ رہے ہیں, بھولنا چاہے انسان پھر بھی اپنے اللہ کو نہ بلا سکے, ایسی مجبور محبت ہو جائے وہ کہ اپنے اللہ کو اگر چھوڑنا بھی چاہے تو وہ اللہ کو نہ چھوڑ سکے, اللہ سے دور ہونا بھی چاہے تو اس چیز پہ قادر نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایسا بے چین کر دیتے ہیں جس کو اپنے اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. حضرت حاضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف نسبت یک طرفہ کا نام نہیں ہے, دونوں طرف کا نام نسبت ہے. بندے کو اللہ سے تعلق ہو جائے اور اللہ کو بندے سے تعلق ہو جائے. جس طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت ایسے بندے کی نگرانی کر فرماتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ بندہ جو ہے کسی غلط کاموں میں وہ مشغول ہو کے ہم سے دور نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ عجیب معاملہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے ان بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ جو ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ ہر گناہ کے اندر بھی جو گناہ کا کوئی تقاضا ہوتا ہے فوراً اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ گناہ دل کے اندر بار بار تنگ کر رہا ہے, وسوسے دل میں شیطان ڈال رہا ہے اور آپ کی نافرمانی کی طرف مجھے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس وقت جب بندہ اللہ تعالیٰ بندے کی حالت دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے یہ مجھ ہی سے یعنی اس کا پورا مرکز میں ہی ہوں اور مجھ سے ہی یہ فریاد کر رہا ہے اور مجھ سے ہی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے حفاظت کے لیے, تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں, اس کو گناہ ملوث نہیں ہونے دیتے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ماں ہے وہ کس طرح اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے, گندگی سے بچاتی ہے اس کو, پہانے سے بچاتی ہے اور مٹی کھانے سے بچاتی ہے اس کو. اگر وہ مٹی کھا بھی لیتا ہے تو اس کے منہ میں انگلی ڈال کے اس کو کیا کروا دیتی ہے, یا پھر اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اس کو, ہے نا. تو کیا بتائیں, اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اگر وہ گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت کو بے چین کر دیتے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حالت عطا فرمائے کہ گناہ کے اندر ہماری طبیعت بے چین ہونے لگے, پریشانی محسوس ہونے لگے. اللہ کو ناراض کر کے بندہ چین کے چین سے کیسے رہ سکتا ہے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برکت والی ہے وہ ذات, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ وہ قادر ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسی برکت والی وہ ذات ہے کہ جو ان کا نام لیتا ہے وہ برکت والا بن جاتا ہے. اگر کوئی اللہ کا نام پڑھ کر کسی پہ دم کر دیتے ہیں تو اس کا شفا ہو جاتی ہے. جس چیز پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ چیز برکت والی بن جاتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کے کپڑے ہوتے ہیں, ان کے جانور مسلح ہوتا ہے, ہم اس کو لیتے ہیں برکت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس ذات پاک کا نام اس پہ لیا جاتا ہے. تو الذی خلق الموت والحیات, وہ اللہ ہے کہ جس نے خلق الموت والحیات, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کو رازل فرمایا ہے, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے اس میں کیا راز ہے. تو فرماتے تھے کہ کیونکہ جس بندے کے سامنے موت رہتی ہے تو کبھی بھی اپنی آخرت کو نہیں بھولتا, دنیا کی زندگی کو برباد نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے عقل مند وہ شخص ہے, بین الاقوامی اور انٹرنیشنل ڈیفینیشن آف انٹیلیجنس کیا چیز ہے, کہ وہ بندہ کہ جو اپنے کام کے انجام پہ نظر رکھتا ہے, میں جو کام کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, یہ انجام اس کا اچھا ہوگا یا غلط ہوگا. تو انجام پہ نظر رکھتا ہے تو سب سے عقل مند اس شخص کو کہا جاتا ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, ہماری کیا قیمت ہوگی. اس لیے دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی ان کی گزرتی ہے ان کو اس پہ پشیمانی نہیں ہوتی, لیکن آخرت کی زندگی کے لیے ہمیشہ وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس میں کبھی بھی سودا نہیں کرتے کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے. دنیا اجڑتی ہے اجڑ جائے لیکن آخرت ان کی برباد نہ ہوئے. تو اللہ والے اس چیز کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری آخرت جو ہے وہ بن جائے. اور سب سے عقل مند وہی شخص ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم لوگ عقل مند ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہود و نصارہ ہیں اور انہوں نے اپنی عقل سے اس قدر ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کمال درجے کی عقل ہے. حالانکہ عقل کی تعریف جو بیان فرمائی ہے کہ وہ یہی ہے کہ انجام پہ نظر رکھنی ہے, ہمارا انجام کر کیا ہونے والا ہے, حیات و روزہ کا کیا ہے, شوہم مسافر رہیں جیسے تیسے رہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو نہیں دیکھتا میری دنیا کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے, ہمیشہ ہر وقت وہ اس کی غم اور یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے, ایسا کوئی کام اس سے نہ ہو جائے کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے. سب سے عقل مند, سب سے ہوشیار, سب سے عقل مند اور جو فہم اور عقل رکھنے والا انسان وہی ہے کہ جو اللہ کی مرضیات پہ ہر وقت جیتا مرتا رہتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی عقل مند انسان نہیں ہے. جس اللہ نے پیدا کیا انسان سوچے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اسی اللہ نے مجھے سارے ہنر عطا فرمائے ہیں. ہماری حقیقت کیا ہے, ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے جانتے نہیں میں کون ہوں, تو فرمانے لگے ہاں میں جانتا ہوں تم کون ہے, تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری ابتدا لطفائے ناپاک منی گندے ذلیل پانی سے, تمہاری انتہا قبر میں مٹی ہے, تمہاری یہی حقیقت ہے. ہم سب کی حقیقت یہی ہے اگر ہم غور کریں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بندے کو پیدا کیا ہے اور اس کے بعد اللہ نے کیا کیا اس کے اوپر انعامات کی بارش فرمائی ہے, تو بندے کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ میں کتنے پانی میں ہوں, میرے پاس کیا چیز ہے, میں کیا شے لے کے آیا تھا. گندا ناپاک نطفہ ناپاک سے انسان پیدا کیا گیا, ماں کے پیٹ کے اندر تین اندھیروں میں اللہ نے بندے کو پیدا کیا, تین ظلمات ثلاث, تین اندھیروں میں, ایک تو ماں کا پیٹ کا اندھیرا, ایک رحم کا اندھیرا اور ایک جلدی سے چاہیے ہوتی ہے بچے کے اوپر اس کا اندھیرا, تین اندھیروں کے اندر اللہ تعالی ہماری پرورش فرما رہے تھے. اندازہ لگائیں وہ اللہ کتنے بڑے محسن ہیں. وہ اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا, ہمیں آنکھیں عطا فرمائی, ہمیں کان عطا فرمایا. ماں کو خود اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے کی آنکھیں کب بن رہی ہیں, یہ میرے بچے کی آنکھیں کب بن رہی ہیں, اس کا ناک کب بن رہا ہے, اس کا دل کب آ گیا, اس میں روح کب آ گئی. اور پھر ان چیزوں کے اندر خزانے اللہ نے رکھ دیے. جب ناک رکھا تو اسے خالی ناک نہیں, اس کے اندر سونے کا خزانہ رکھ دیا. جب اللہ نے آنکھ پیدا کی تو اس میں دیکھنے کا خزانہ رکھ دیا. جب اللہ نے زبان پیدا کی تو اس میں گویائی کا خزانہ رکھ دیا کہ میرا بندہ اپنی کیفیات کو اظہار کر سکے. اللہ نے ہمیں وہ آلہ عطا فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے ناک کے اندر یہ خزانہ سونے کا رکھ دیا. اگر جو شخص محروم ہوتا ہے اس خزانے سے جو سو نہیں سکتا, کووڈ کے اندر جس کو یہ ہو جاتا ہے کووڈ کرونا, تو اس کا یہ خزانہ چھن جاتا ہے, اس کو احساس سونے کا اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو اس وقت قدر ہوتی ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا ہمارا محسن ہے اللہ کہ جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تھی. اور پھر اس کے بعد جب 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے, صحیح ساری بچہ پیدا ہوتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا اس کا نام تھا ایاز, محمود بادشاہ تھا تو اس کے عالی اخلاق دیکھ کر محمود نے ایاز کو اپنا مقرر بنا لیا، اپنے دربار میں اس کو مقرر بنا لیا اور اپنے دربار میں اس کو چن لیا۔ ظاہر بات ہے جب کسی بڑے کا کوئی مقرر بن جاتا ہے تو ان کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ کل کا بچہ ہے اور ہم تو برسوں کے ہیں، یہ کل کا ہے اور اس کی طرح مقرر بنا دیا۔ حالانکہ ظالموں کو دیکھنا چاہیے جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی۔ حضرت سلطان ابراہیم بن آدم رحمتہ اللہ علیہ سلطنت اللہ پہ قربان کر کے جنگل میں چلے گئے اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہاں پہلی ایک دیوانہ تھا، اس کے لیے چٹی روٹی آتی تھی، یہ جب گئے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بریانی بھیجنے لگے۔ تو وہ ظالم کہنے لگا کہ اللہ میں تو آپ کا دیوانہ برسوں کا، یہ کل کا دیوانہ آپ کا آیا ہے اور اس کو آپ جو ہے بریانی بھیج رہے ہیں۔ پورا جنگل مہک گیا خوشبو سے۔ اب اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں تو اتنا مجاہدہ کر کے آیا ہوں، اس کو کیا ہے کہ اس کو بریانی دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کا الہام ہوا کہ ظالم تو نے میری راہ میں کیا قربان کیا ہے، ایک وہ گھاس کاٹنے کا آلہ اور ایک ٹوکری، اس شخص نے تو سلطنت میری راہ میں قربان کر دی ہے۔ آسان کام نہیں ہے۔ جب یہ سلطنت چھوڑ کر شاہی لباس اتار رہے تھے اور فقیری لباس پہن رہے تھے، اس وقت کیا ہلچل مچی ہوگی آسمان پہ۔ اے جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی۔ المشاہدہ بقدر مجاہدہ، جتنا مجاہدہ ہوتا رہے گا اللہ کا قرب کا محبت کا مشاہدہ ہوتا رہے گا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گزری سی رہے تھے اپنی، تو وزیر وہاں سے گزر ہوا وزیر کا، تو اس کے دل میں یہ وسوسہ خیال آیا کہ کتنا بیوقوف بادشاہ ہے کہ سلامتی، گارڈ آف آنر اور رویل پیلس اور کیسی کیسی نعمتیں سب چھوڑ کر اور یہاں دریا کنارے میں بیٹھا ہوا گزری سی رہا ہے، بیوقوف ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، جیسے کہ صحابہ کو منافقین نے کہا تھا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، ارے یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ میرے صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ ڈبل ہم نازل کیے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، صحابہ کا نام بیوقوف نہیں ہے، جنہوں نے اپنی آخرت آباد کر لی، وہ بیوقوف انسان نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو آپ نے آباد کر لیا، نافرمانی کر کے، ڈانس ناچ اور ہر قسم کے خرافات کر کے آپ نے مزے لے لیے، دنیا آباد کر لی، لیکن آخرت آپ کی تو برباد ہو جائے گی نا۔ ایسا سودا کرنے والا عقل مند بیوقوف عقل مند نہیں ہو سکتا، بیوقوف تو ہو سکتا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا وزیر کے، حضرت سلطان ابراہیم بن آدم کو یہ الہام ہو گیا کہ یہ شخص میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے، اپنی سوئی پھینکی دریا میں بطور کرام اس کو دکھانے کے لیے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا نعمت دی ہے۔ اس وقت وہ لوہے کی سوئی پھینکی دریا میں، مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی طرف سے کہ صد ہزارہ ماہیے اللہ ہیے، صد ہزارہ ماہیے، صد ہزار یعنی ایک لاکھ مچھلیاں، اللہ والی مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی، سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی۔ صد ہزارہ ماہیے اللہ ہیے، سوزنے بر لبے ہر ماہ، سوزنے زر بر لبے ہر ماہیے، ہر مچھلی کے پاس سونے کی سوئی تھی، لیکن ڈانٹ کے فرمایا کہ سونا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس امت کے لیے، جاؤ میری وہی سوئی لے کے آؤ جس سے میں گزری سی رہا تھا لوہے کی۔ ایک مچھلی گئی، جا کے اسی سوئی کو لے کے واپس آئی۔ یہ منظر وہ وزیر دیکھ رہا تھا، اور وزیر جب یہ منظر دیکھا تو اپنا رونے لگا اور ہائے ہائے کرنے لگا کہ میں انسان ہو کر آپ کا رتبہ نہیں پہچان سکا، یہ جانور ہو کر آپ کو پہچان رہے ہیں، میں انسان ہو کر آپ کے رتبے سے اور آپ کے درجے سے اور آپ کے قرب سے بے خبر ہوں۔ توبہ کی اللہ تعالیٰ سے اور پاس رہے، یہی ہے دوستو، جب حق واضح ہو جائے تو توبہ کی توفیق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن ڈٹے رہنا اور بات قبول نہ کرنا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ملاؤں کی باتیں ہیں، ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ غم تو ناس بطر الحق، دو چیزیں، دو جز انگریڈینٹس ہیں تکبر کی، غم تو ناس بطر الحق۔ کہ آپ انسانوں کو حقیر سمجھنا، حق بات جب واضح ہو گئی ہے تو آپ اس کو قبول نہیں کرتے، انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے. انا اسی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سالکین کے لیے ہمارے بزرگان دین نے جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں سب سے زیادہ ان کو خطرہ اسی چیز کا رہتا ہے. یہ ایسا نسخہ ہے تکبر کا، بڑائی کا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا، کہ شیطان نے یہ نسخہ خود اپنے اوپر آزمایا ہوا نسخہ ہے اور یہ نسخہ ہمارے لیے اوپر استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ بڑائی اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے وہ مردود ہو گیا تھا. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کیسا حکم دے رہے ہیں، ایک افضل ہے اور دوسرے کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں. تو یہ تکبر کا نسخہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے. حضرت قمر امت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال. دوستو ہم عمل تو کریں، روزانہ اس چیز کا مراقبہ کریں، چاہے ایک دفعہ ہی ہو، صبح ایک دفعہ شام، خلوت میں بیٹھ کر سوچ لیں اے اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، موجودہ حالت کے اعتبار سے میں کمتر ہوں، اے اللہ معلوم نہیں آپ کا بندہ کون سا بندہ آپ کے ہاں کیا درجہ رکھتا ہے، کیا مقام رکھتا ہے، جس کو میں کمتر سمجھ رہا ہوں، اس کی داڑھی نہیں ہے، نقاب نہیں کرتی، یا اور کو اس کے اندر گناہ دیکھ رہے ہیں، تو گناہ کی وجہ سے اس کو کمتر نہ سمجھے. دوستو تمام کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المآل، انجام کے اعتبار سے کہ میرا کیا خاتمہ ہونے والا ہے، پتا نہیں مجھے خاتمہ کیسے ہوگا ہمارا. اچھا ہوا تو پھر کامیابی ہے، خاتمہ خراب ہو گیا تو پھر ناکامی ہے. بڑی بڑھیا ایک آئی، بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنے لگی. آپ نے فرمایا ایماچو سلامت بلا بے گور بریم احسن تو بری اور چستی چلاتی ماں. جس وقت میں اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو عافیت کے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا تو وہ خوشی کا دن ہوگا، اس سے پہلے مجھے پتا نہیں کہ میرا کیا حال ہونے والا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں، اتنا نہ کریں کہ ڈرنا چھوڑ دیں اور اتنا مت ڈریں کہ کرنا چھوڑ دیں. اس قدر خوف داری ہو گیا کہ اب نیک اعمال بھی چھوڑ دیے انسان نے، اتنی مایوسی ہو گئی کہ بالکل ہی اللہ کی رحمت سے ناامید ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. جب مجھے بندہ یاد کرتا ہے، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے، وہ کتنا بڑا اعزاز ہے. تو جس وقت آدمی ان باتوں پہ عمل کرے گا تو اللہ کی یاد تو آئے گی نا اس کو، تو اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہوگا. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں انعامات اور نعمت عطا فرمائی ہیں یہ حق تعالیٰ شانہ کی عطا ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے میرے دوستو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ محمود کا ایک وزیر تھا ایاز، تو اس کو مقرر بنا لیا اس نے. تو ایاز ایک کمرہ تھا وہاں محل میں، وہاں جاتا تھا اور اس کو ہمیشہ تالا لگا کے رکھتا تھا. اس کمرے میں کیا رکھا ہوا تھا اس نے؟ اس کے پاس ایک گدڑی تھی اور ایک پرانا کرتا تھا، وہ لٹکا کے رکھتا تھا وہاں پہ، اور روزانہ رات کو وہاں جاتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا اور اپنا علاج کرتا تھا کہ اے ایاز تمہاری حقیقت کیا ہے، جب تم بادشاہ کے پاس آئے تھے تو تمہارے پاس یہ گدڑی تھی اور یہ کرتا بسیدہ ہو، یہ دو چیزیں تمہارے پاس تھی، اب جو کچھ مجھے ملا ہے یہ سب شاہ کا فیضان ہے، شاہ کی مہربانی ہے، ان کی عنایات ہے. اب جو حاسدین تھے وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کمرے میں کیا کرتے، جا کے انہوں نے جا کے شکایت کر دی بادشاہ کو، حضور یہ روزانہ رات کو کمرے میں جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہاں جا کے شاہی خزانہ لے جاتا ہے اور وہاں جا کے دفن کرتا ہے. یہ تو شاہ محمود کو تو پتا تھا ایاز کے بارے میں کہ ایسا کام نہیں کر سکتا وہ. بہرحال پھر بھی رات کے وقت جا کے چھاپا مارا اس کمرے میں اور جا کے اس کو کھولا اور پوری تلاشی لی, کچھ نہ ملا ان کو وہاں پہ. پھر کو شک ہوا کہ شاید یہ خزانہ دفن کرتا ہے زمین میں, زمین بھی خود کھدائی کر دی, وہاں بھی کچھ نہ ملا. سب نادم ہو کر پریشان ہو کر شاہ کے پاس آئے اور معذرت کیے, معافی مانگی. محمود شاہ محمود نے کہا کہ یار تم بتا تو وہاں جا کے کرتا کیا ہے تو اور تارے کیوں لگا کے رکھتا ہے؟ تو ایاز کہنے لگا کہ حضور جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور جب آپ نے مجھے اپنا مقرر بنا لیا تھا تو میرے دل میں یہ خیالات آتے تھے کہ میں بڑا وی آئی پی ہو گیا ہوں, تو میں نے اپنے علاج کے لیے اپنا ایک گدڑی اور ایک پسیدہ کرتا وہاں رکھا ہوا ہے, اس کو روزانہ دیکھ لیتا تھا کہ ایاز تمہاری حقیقت یہی ہے, باقی سب شاہ کی مہربانیاں ہیں. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری حقیقت کیا ہے, اللہ نے ہمیں گندے ذلیل نطفہ ناپاک سے پیدا کیا اور ہماری آخرت مٹی ہے, اس کے درمیان جو کچھ ہمیں کمالات اور حسن اور مال اور دولت اور وجاہت جتنی بھی چیزیں ہمیں ملی ہیں یہ سب عطا ربانی ہیں, سب تعالیٰ کی مہربانی ہیں. تو آدمی اگر ان چیزوں کو سوچ لے گا کہ اللہ میری حقیقت کیا تھی, مجھے کس چیز سے آپ نے پیدا کیا تھا اور پھر اس کے بعد مجھے آپ نے کیا کیا مہربانیاں کیا کیا چیزیں عطا فرمائی ہیں, تو بندے کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں آئے گا, کبھی بڑائی نہیں آئے گی. اپنی اصلیت کو سوچتا رہے گا اور اپنی حقیقت اس کے سامنے رہے گی تو کبھی بھی اس کے اندر بڑائی تکبر نہیں آئے گا. اور ایسی خطرناک مرض ہے, میرے شیخ فرماتے تھے اسی چیز کو شیطان کو شیطان بنایا تھا تکبر اور بڑائی نے, اور اس کا خاتمہ کرنا کتنا ضروری ہے. اتنا زبردست اٹامک بام ہے کہ جو جاپان پہ اٹامک بام گرا تھا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو اٹامک بام گرا تھا آج تک وہاں پہ جو ہے ہریالی نہیں آئی, اتنا خطرناک. تو یہ جو تکبر کا اٹامک بام ہے میرے دوستو, اگر ہم اس کا علاج نہیں کرائیں گے اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھنے لگیں گے, ذرا سی تقریر ہو گئی یا کسی نے کوئی تعریف کر دی ہماری, یا ہمارا کوئی ہاتھ چوم لیا, یا ہماری کسی نے نماز دیکھ لی, دل میں وی آئی پی کا احساس ہو گیا ہمارے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں. اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے. فلا تزکوا انفسکم ہوا اعلم بمن اتقى, اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو پاک مت سمجھو, ہوا اعلم اللہ جانتے ہیں کون متقی ہے کون پرہیزگار ہے کون ڈرنے والا ہے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہمارا کام تو ہے تو میں بندگی کرنا, خواجہ کا کام ہے خواجگی, وہی ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے, لیکن سرٹیفکیٹ تو مرنے کے بعد ہی ملے گا نا. دنیا میں ہم کام کریں گے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے ساتھ روشنی میں, جیسی جیسی تعلیمات انہوں نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پہ عمل کرتے رہیں گے, جو راستے بتایا ہے اس پہ عمل کرتے رہیں گے, اپنی انا درمیان میں نہیں آنے دیں گے. اپنی جو یعنی جذبات ہیں جو خیالات ہیں اور جو اپنے اندر جو چیزیں ہمارے چھپی ہوئی ہیں اس کو ہم رہنمائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب حضرت حکیم الامت کی صحبت میں گئے تو سب سے پہلے انہوں نے شعر لکھ کے بھیجا, نہیں اور کوئی خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے, ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا فیضان اس پہ پڑتا ہے. یہ راستہ سارا سر راستہ مٹانے کا میرے دوستو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی خود رائے اپنی رائے کو ختم کرنا, بڑوں کے سامنے اپنی رائے کو استعمال نہیں کرنا. جہاں بڑوں کی نگاہ جاتی ہے وہاں تو ہماری عقل بھی نہیں جا سکتی, اللہ نے ان کو وہ نگاہ عطا فرماتی ہے تقوی کی برکت سے اور اللہ کے تعلق کی برکت سے, ان کو دل کی آنکھیں اللہ عطا فرماتے ہیں. اور یہ دل کی آنکھوں سے لیے لوگ محروم ہیں, دنیا دار ہیں, ان کے پاس دل کی آنکھیں نہیں ہیں. یہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تو اللہ کو پا جاتے, یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ نور اسی کو عطا کرتے ہیں کہ جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بے حیائی اور ریانی اور فحاشی کے نعرے لگانے والے، ان کو کیا پتا کہ اللہ کے قرب میں اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کو راضی کرنے میں کیا کیا مزے ہیں اور کیا کیا اس کے اندر لذتیں ہیں۔ فرماتے تھے کہ وہ شخص جس نے سہارنپوری گنا نہ چوسا ہو، اس کو پتا بھی نہیں اس کی حالت کیا ہے، کیا کیفیت۔ جس شخص نے عمدہ طریقے کی چاکلیٹ نہ کھائی ہو، اس کو ٹیسٹ کا نہیں پتا۔ جس شخص نے آم نہ چکھا ہو، اس کو کیا پتا کہ آم کا کیا لذت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ دین کا تبصرہ کرتے ہیں، دین کے بارے میں رائے پیش کرتے ہیں، ظالموں کو خود پتا نہیں ہے، خود عمل نہیں ہے، اور دین کے تبصرے کرتے ہیں، دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ تمہارے خیال کے اوپر کیا ہوگا، تمہارا خیال کیا حیثیت ہے؟ تمہارا خیال اتنا کمزور ہے کہ اگر ایک کمرے میں مردہ پڑا ہوا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ آدمی مرا پڑا ہوا ہے اور تم اکیلے اس کمرے میں رہ سکتے ہو؟ اتنی کمزور عقل ہے تمہاری کہ تم پتا ہے کہ یہ لاش پڑی ہوئی ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی آپ کو خوف آئے گا کہ کہیں کسی وقت یہ مردہ پڑا ہو کہ مجھے پکڑ نہ لے۔ اتنی کمزور عقل ہے، اور اسی عقل کو آپ نے بنیاد بنایا ہوا ہے دین سمجھنے کے لیے۔ فہم و خاطر نیز کردن ریسرا جس شکستہ مین گیرت فضلشاہ۔ فہم، اپنی عقل کو تیز کرنا اور اپنی سوچ کو تیز کرنے سے یہ اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا، اللہ نہیں ملتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو، اور اللہ کا فضل مرتب ہوتا ہے اس پہ جو شکستہ ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے راستے مجاہدہ کرتا ہے۔ مجاہدہ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اس کے تجلیات، اس کے جلوے، اس کے انوارات اس میں پیرس ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا دل جو ہے متجلی ہو جائے، اللہ کے نور دل میں آ جائے، تو میرے شیخ فرماتے تھے مجاہدہ کرنا پڑے گا، دل توڑنا پڑے گا۔ دل ٹوٹے ہوئے میں ہی اللہ آتے ہیں اور اللہ اس میں اپنا گھر بناتے ہیں۔ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ جس شخص کی قسمت میں اللہ نے اپنی ذات پاک لکھی ہوتی ہے، تو اس کو فانی صورتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، اللہ بھی ہو، غیر اللہ بھی ہو، دل میں غیر بھی ہو، دل میں اللہ بھی ہو، یہ چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ اللہ کہے یا تو غیر اللہ ہے، یا اللہ نہیں ہے تو غیر ہے، یا غیر ہے تو اللہ نہیں ہے دل میں۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی تجلی اور اللہ کے انوارات میرے دل میں آ جائیں، تو غیر اللہ کو دل سے خالی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے حساس ہیں، لطیف ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے ایک کمرے میں مردہ پڑا ہوا ہے اور وہیں پہ بلی پیخانہ کیا ہوا ہے، کتے کا پیخانہ ہے، تو آپ اس کمرے میں کھانا پسند کرتے ہیں؟ اتنا لطیف مزاج ہے، آپ تو عبد اللطیف ہیں، آپ تو بندے ہیں، آپ کا مزاج اتنا لطیف ہے کہ آپ اس کمرے میں کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ حقیقی لطیف ہیں، جس قلب کے اندر مردے ہوتے ہیں، لاشیں ہوتی ہیں، اور پیشاب پیخانے گھسے ہوتے ہیں، عورتوں کی شرمگاہیں ہوتی ہیں، اور مردوں کے نعوذ باللہ ایسے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جس شخص نے اپنے دل میں غیر اللہ بسائے ہوئے ہوں، تو اس قلب کے اندر اللہ کی ذات پاک کیسے آ سکتی ہے؟ نہ کوئی رات آ جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا۔ دل کو خالی کرنا ہے، اللہ اکبر۔ دل کیا شے ہے میرے دوستو؟ یہی تو دنیا ہے، اللہ نے دی ہے ہمیں زندگی دل بنانے کے لیے۔ دل بنانے کے لیے کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ دل رگڑے لاکھ کھاتا ہے، آئینہ بنتا ہے، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل لاکھ، یہ نہیں کہ چند دن کی مجاہدہ کر لیا بس ختم ہو گیا۔ ارے یہ تو اللہ سے تعلق ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں، ہمارے محسن ہیں، جب یہ ہم نے اقرار کر لیا، اب وہاں سے کچھ آزمائشیں بھی آئیں گی، کچھ وہاں سے جھٹکے بھی لگیں گے، ہر قسم کی آزمائش آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ مخلص ہے، کون غیر مخلص ہے۔ اور جس کو یہ عجیب عبرت کا مقام ہے میرے دوستو, عجیب معاملہ, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کسی بندے کے بس میں یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے اللہ سے رونا. اللہ فرماتے ہیں لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا چاہا کہ میرے چچا اسلام لے آئیں. کتنا محبوب, اللہ کے محبوب نے اتنا چاہا. عبرت کا مقام ہے, سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ہمارے محبوب, آپ تو یہ چاہتے ہیں لیکن ہمارا فیصلہ یہ ہے. اس لیے کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے تقویٰ پہ, اپنے ایمان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے, اپنے ہنر پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود سکھاتے ہیں ہمیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیریے نہیں, کہنا نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے. اے اللہ ہدایت ہو, یہ بھی تو ہمارا ایمان جو ہے یہ ہماری ذاتی کمائی نہیں ہے. میرے شیخ دابرکاتم نے فرمایا ایمان ہماری ذاتی کمائی نہیں ہے, یہ عطا حق ہے, اللہ کی عطا ہے. کس کے بس میں تھا کہ ہم اپنا ایمان اپنے سینے میں رکھ لیں اور پھر مرتے دم تک اس کی حفاظت کرنا ہمارے بس میں ہے؟ ہمارے بس میں ہے؟ کسی کے بس میں ہے کوئی اپنا خاتمہ اپنا ایمان پر کر سکتا ہے؟ یہ اسی مالک کے کرم ہے, اسی مالک کا احسان ہے جو اللہ نے اپنے اسلام کو دین کو ہمارے اندر ڈال دیا ہے. بس ہمیں محنت کرنی ہے, اس کو محفوظ رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جو شخص مجاہدہ کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں. تو ہم نے یہ ایمان کے ساتھ اس کو لے کے جانا ہے, دنیا سے جانا ہے اپنے ایمان کو. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ دنیا سے جب ہم جائیں تو اس حالت میں ہم جائیں کہ اللہ کا اعلیٰ سے اعلیٰ دوستی کا مقام لے کے جائیں. اللہ نے ایمان ہمیں عطا فرما دیا. الذین آمنوا وقالوا یتقون, اللہ فرماتے ہیں میرے ولی وہ ہے الذین آمنوا وقالوا یتقون, جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان تو مل گیا الحمدللہ ہمیں, اب تقوی اختیار کرنا ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے. چھوٹے بڑے گناہ, ظاہری باطنی گناہ, جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے ہم نے الگ ہو جانا ہے. کوشش کرتا رہے اپنی, کوئی عضو ہمارا جسم کا نہ ہاتھ ہمارے, نہ پاؤں, نہ آنکھیں, نہ کان, نہ زبان, نہ ہمارا دل اللہ کی نافرمانی میں مشغول نہ ہوئے. کتنی میرے دوستو بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے مالک حقیقی اور محسن کو ناراض کرتا ہے. اس وقت سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے پالنے والے کو اور اپنے پیارے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. جس وقت گناہ کرتا ہے انسان, شاہ میں دیکھیں ایاز نے تو شیخ نے فرمایا تھا کہ ایاز تھا, اس نے اپنے شاہ محمود کے احسانات فراموش نہیں کیے. اس نے جو بادشاہ نے اس پہ انعامات کی بارش کی تھی تو کس قدر وہ شکر گزار تھا. وہ بندہ بھی حقیقی وہی شکر گزار ہے کہ جو اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. دیکھیے اللہ کتنے بڑے محسن ہیں. ہمارے پیٹ میں غذا جاتی ہے, غذا کہاں سے آتی ہے, آٹا کہاں سے بن کے آتا ہے, گندم کہاں سے آتی ہے, کھیتوں سے, وہ کہاں سے آتا, پانی کہاں سے برستا ہے, پانی نہ ہو تو کہاں سے گندم اگے گی. اللہ تعالیٰ ہزاروں ٹن کا پانی جو ہے بادلوں میں چھپا لیتے ہیں, ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ چلو اس کو لے کے چلو, جہاں ہمارا حکم ہوگا وہاں جا کے برسو. پھر اللہ تعالیٰ اس سارا پورا عالم کا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے بندوں کے لیے. شیخ فرماتے تھے پیٹ میں غذا گئی, غذا کو اب ہمارا اختیار تو صرف یہاں تک تھا نا, ہم نے کھا لیا, حلق تک لے جانا ہمارا اختیار تھا, حلق سے نیچے اتر گئی غذا, ہمارے اختیار سے ختم ہو گئی. وہ اب اس کے بعد پیٹ میں جا کے وہ کیا کرتی ہے, یہ اللہ کا فضل ساتھ ہوگا تو پھر کام آ سکتی ہے یہ چیز. پیٹ میں جا کے زہر بھی بن سکتی ہے, پیٹ میں جا کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ اس غذا کو, غذا تو ایک ہی گئی پیٹ میں, اس غذا کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اب اس کی جو طاقت ہے آنکھوں کو پہنچاؤ، اس کی طاقت جو ہے ہاتھوں کو پہنچاؤ، اس کی طاقت پاؤں کو پہنچاؤ، اور اس میں کچھ ایسے اثر ہے اللہ کو حکم دیتے ہیں تم پہانہ بن کے باہر نکل جاؤ، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں الٹا اللہ تعالیٰ نے فلٹریشن پلانٹ لگائی ہوئی ہمارے اندر۔ تو یہ کتنے بڑے محسن ہیں میرے دوستو، وہ اللہ جو ہمارے پیٹ میں غذا عطا فرماتے ہیں اور اس غذا سے ہمیں طاقت ملتی ہے، پھر وہی طاقت ہم اسی محسن کے خلاف استعمال کریں، کتنی نہ بڑی ناشکری ہے میرے دوستو۔ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے، بس اسی دھن میں لگا رہنا چاہیے ہر وقت کہ میرے تعلق اللہ سے کیسے بڑھ جائے، میں کیسے اللہ کا مقرر بن جاؤں، کس طرح سے میں کوئی کام کر لوں کہ بس اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے جتنے بھی گناہ ہیں چاہے ظاہری گناہ ہو باطنی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اور اپنے فضل خاص سے ہم سب سے وہ گناہوں کو چھڑا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی گھر والوں کو ضروریات کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو باتیں بھی بیان ہوئی ہیں سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنا خاص تعلق عطا فرمائے، اور اپنی معرفت کی خاص شان جو اولیاء صدیقین کو اللہ عطا فرماتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے وہ ہم سب کو بلا استحقاق عطا فرما دے، ہم اس چیز کے مستحق نہیں ہیں، ہمارے دل اتنے گندے ہیں، اتنے سیاہ ہیں، اتنے ہمارے اخلاق برے ہیں، ہماری طرف سے اتنی جفائیں ہیں، اتنی ناقدریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں نعمتیں عطا فرما دی ہیں ہماری نالائکیوں کے باوجود، تو ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ جب آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں تو تقویٰ کی نعمت بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، اور اپنے پیاروں جیسے اخلاق عطا فرما دیجئے، اور یہ صدیقین جیسا تقویٰ، ان کی خشیت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، اور ان جیسا ایمان، ان جیسا تعلق، اور اللہ جیسی حسین زندگی ہم سب کو عطا فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے متعلقین کو بھی، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے جتنے بھی مشائخ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اور جو ہمارے بزرگان دین ہمارے زندہ ہیں اے اللہ ان کے حیات میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے اکابر کے راستے پہ جینا اور مرنا نصیب فرما دیجئے، اللہم اجعل سریرتا خیرا من علانیہ وجعل علانیتی صالحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہ میرا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیہ، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی چیز کو اللہ سے مانگا کہ ہمارا دل اچھا ہو جائے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیہ، اور اللہ میرے ظاہر کو نیک بنا دیجئے، مجھے اللہ والوں جیسی شکل و صورت عطا فرما دیجئے، باطن بھی ویسا بنا دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور ہم سب کے جتنے بھی جائز مقاصد ہیں سب پورے فرما دے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مقروض ہیں ان کے غیب سے اللہ تعالیٰ قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ جو بھی ہمارے دلوں میں حاجتیں ہیں، جائز حاجتیں ہیں، آپ اپنے کرم سے ان سب کو پورا فرما دیجئے، اور ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے، اور ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، اور ہم سب کو اللہ اس حالت میں اپنے پاس بلائیے گا کہ آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔